بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 پڑھی گئی. ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا یوں ہے کہ جو لوگ کہ ایسے رسول یا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. سو جو لوگ اس نبی موصوف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، مراد اس سے قرآن ہے، ایسے لوگ ہی پوری فلاح پانے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ خود اللہ پر ان کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ. خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت مل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہدایت ہے، اور بھی بے شمار برکات ہیں. دین کی جو روح ہے وہ تو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اسی کا عرض کرنا مقصود ہے، کیونکہ آج کل اس میں دیندار طبقے میں بڑا ظہور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جو اہمیت ہے یہ عمراً بہت کم ہو گئی. تو آج ارادہ ہے کہ ایک تو کتاب تبلیغ دین سے پڑھ کے کچھ سنا دوں گا، اور کچھ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین ہیں. ان میں سے جو چیزیں متعلق ہوں گی اور کچھ احمد کبھی دفائی رحمت اللہ نے اس سے بھی. سب سے پہلے تو جو کتاب ہے تبلیغ دین, اس میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں ایک پورا باب ہے اتباع سنت پر, یعنی چیپٹر. فرماتے ہیں کہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اس لیے سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کی دو قسمیں, ایک تو عبادات ہیں اور دوسری عادات ہیں. عبادات تو نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ, اور دوسری عادات ہیں مثلا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اور معاشرے سے متعلق چیز. یہ دیکھیں اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا بالکل وہی چیز احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی, اور وہی تمام اولیاء اللہ اور تمام بڑے بڑے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کہتے چلے آئے. ان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایسی بات کہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کہی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ آتی ہو. بہت متقی آدمی تھے. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کہتا ہے یہ شخص, یہ تو بڑا سخت ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں تو عافیت ہے, اسی میں تو سب کچھ ہے. کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان جو ہے نعوذ باللہ بات تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گی, بات تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ وہ سخت ہے, ایمان کھو دے گا. وہ سخت اچھے معنوں میں استعمال ہوتا نہیں. تو سمجھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے ہمیں وہ تو ہماری آسانی کے لیے بتایا, ہمارے فائدے کے لیے بتایا, اور وہ آسان ترین راستہ ہے ان کے لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ کی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں, یعنی اتباع کریں, پیچھے پیچھے چلیں. کیونکہ حق تعالیٰ نے جس آیت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی, بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دے تم اس کو لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اور ایک بزرگ کا لکھا ہے, شیخ محمد بن اسلم ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت ہے کیا چیز. جس چیز کو یہ سنت سمجھتے تھے یہ حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین, وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھایا اور اس میں صحابہ نے تعامل کیا, اس چیز کو سنت کہا جاتا تھا. اس چیز جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ سنت کیسے کہلائی جا سکتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مراد کیا ہے, اتباع سنت سے مراد کیا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھاتے تھے تم بھی ویسے کھاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھتے تھے ویسے تم بھی بیٹھو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ویسے تم بھی چلو. یہ مقصود ہے, ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ, یہی مقصود ہے نا. اس مثال کو غور سے یاد رکھے گا, یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا وجہ نہیں دی. یہ لوگ لایانی کلام سے بہت دور رہتے ہیں. اسی طرح ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ پہننے میں غلطی سے بجائے داہنے پیر میں پہلے پہننے کے بائیں پہنے کو, تو اس کے کفارے میں جب تک ایک خاصی مقدار گیہوں کی خیرات نہ کر دی ان کو چین نہیں آیا کہ میں نے یہ غلطی کی. اب اس کو بھی سمجھ لی, یہ کہہ دیں گے آج کل بڑے آرام سے کہ سنت ہے نا, کوئی حرج نہیں, سنت ہے تو کیا ہوا, سنت ہی ہے نا, غلط ہے. یہ جو مسلمان یہ کہہ دے سنت کی تحقیر کر دے اس طریقے سے, یا سنت کو اپنانے میں ہچکچائے جس میں کوئی عذر نہ ہو, یہ بات تو اچھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کیا جائے, عادتوں میں بھی یعنی کھانے پینے رہنے سہنے میں بھی, کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں. اور ذرا سے تساہل میں ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بے وقوفی, اب ہم اس کا سبب اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اتباع کامل میں کیا کیا فائدے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سنت پہ عمل کرو یا نہ کرو, یہ غلط فہمی ہے. بہت دیکھیے, ابھی آپ کو جو آیت قرآن کی پڑھ کے سنائی گئی اس میں صاف امر ہے, حکم ہے کہ اس نبی امی کا اتباع کرو. اور بھی آیتیں قرآن کی ہیں, ابھی ایک آیت کا حوالہ انہوں نے بھی دیا ہے کہ پیغمبر جو کچھ تم کو دے تم اس کو لے لو. اور ایک آیت یوں ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کو ہم کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے, اور پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اس کے بعد تو اس کو حق واضح ہو چکا تھا, پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہو چکی تھی, ہدایت اس کے پاس آ چکی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو اس کے اوپر بڑی وعید کلام پاک میں بھی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی معمولی چیز تو نہیں, جس کو ہم نے آج کل اپنا بنا رکھا ہے شیوا اور وتیرا ہر چیز میں. جتنے بھی امور ہم کرتے ہیں, بعض چیزیں تو کر لیتے ہیں دیندار لوگ, داڑھی رکھ لیتے ہیں, ٹرنے کے اوپر پاجامہ پہن لیتے ہیں, بس یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے, اور باقی جتنی سنتیں ہیں معاشرے کی وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ فرمایا ہر نکاح میں یہ پڑھ دی, ایک الگ حدیث ہے, ان نکاح من سنتی, یہ الگ حدیث ہے, اور یہ ایک الگ حدیث ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے کراہت کرے, رغب عن کراہت کرے, جو میری سنت سے کراہت کرے وہ ہم میں سے نہیں. اتنی بڑی تو وعید ہے. اور ایک اور حدیث شریف ہے جس کا آخر میں یہ ہے کہ ولو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم, اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا تو تم نے کفر کیا. یہ حدیث شریف کا آخری حصہ ہے, اس کے اندر یہ ہے. تو یہ سمجھنا کہ سنت ایک معمولی سی چیز ہے, اس کو مسلمان ہی چھوڑ دے, مسلمان چھوڑ دے اس پہ عمل کون کرے گا. اتنی تاکید ہے کلام پاک میں, حدیث شریف میں, بزرگوں کے کلام میں, صحابہ کے اقوال میں, ہر جگہ ہر جگہ اس کی تاکید کی گئی. اور یہ دین کی روح ہے, دین اسی سے ہے. تو اس کی اہمیت کیونکہ ذہنوں سے نکل گئی ہے, اور ہم مسجد تک تو کچھ, مسجد میں بھی اب وہ اہتمام نہیں ہے, نماز پڑھنے میں بھی وہ اہتمام نہیں ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں, بلکہ لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی نماز پڑھی جائے تو نماز میں سنتیں کیا کیا. نہ لوگوں کے پیر کھڑے ہوتے ہیں تو نہ پیر اس طرح سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہوتے تھے جس طرح سے قبلہ رو نماز میں, نہ قیام, نہ سجدہ, نہ رکوع, کوئی بھی چیز سنت کے مطابق اہتمام کرنے سے ہوتا ہے نا. تو کامل اتباع, اس کے فائدے بھی عرض کرتا ہوں. پہلے میں کچھ آپ کو اس میں سے عرض کر دوں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مضمون اس کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل ایمان کی کامیابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر آنے میں ہی آ گیا. یہ آستانہ ایسا ہے کہ یہاں نہ نفس آ سکتا ہے نہ شیطان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے محفوظ راستہ یہی ہے, اتباع سنت. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم نفس و شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اور اتباع سنت ہے کیا؟ صبح سے شام تک کی زندگی کو دیکھو, اس کا کوئی حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف تو نہیں ہے. تو جائزہ لو تو پتہ چل جائے گا, حتیٰ کہ اللہ تعالی کے لیے فطری محبتوں کو اجاگر کرو تو تمہیں اللہ تعالی سے محبت ہوگی, جیسے ہمیں ماں باپ سے اور رشتے دار سے محبت ہے. تو اس لیے محبت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ماں باپ اور رشتے داروں سے محبت. سنت دیکھا, یہ باریکی ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک فطری چیز ہے کہ ماں باپ اور رشتے داروں سے محبت ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے. اس لیے کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ اتباع سنت تمام امور میں ضروری ہے. اس کو غیر ضروری کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہی تو دین ہے. دین ہے کیا؟ دیکھیے کہاں تک ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتباع سنت کا حکم کس قدر گہرا ہے. یہ گہرائی پتہ چلے گی, ہمارے حضرت کا کمال ہے. فرمایا کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے اور رشتے داروں سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے اپنی ازواج سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، اب یہ سنت ہو گئی، ہمیں بھی کرنی پڑے گی محبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بہت محبت ہے، اسی طرح مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، جب وہ آتی ہیں فرط محبت سے کھڑا ہو جاتا ہوں. اسی طرح نواسے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، جب وہ آتے ہیں فوراً گود میں لے لیتا ہوں، خطبے کے دوران بھی اگر آ جائیں تو فرط محبت سے اس وقت بھی گودی میں لے لیتا ہوں. اسی طرح میں اپنے عائزہ اور اقربا سے بھی محبت کرتا ہوں. ان سب باتوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تم بھی اپنے بچوں اور رشتے داروں سے محبت کرو، اور اس میں نیت میری پیروی کی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کرو. اگر تم نے اپنے بچوں سے پیار کیا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے جذبے کا تم نے صحیح استعمال کیا اور برمحل محبت کی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، یہی مضمون. اور سنیے، حضرت حاجی صاحب کا اتباع سنت میں پتھر باندھنا اور اس کی برکت، عجیب مضمون. یہ بھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مجھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کئی فاقے گزر گئے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کسی قسم کا کہ کہیں سے کوئی چیز ملتی کھانے کو. ایک دوست مالدار تھے، ان سے میں نے کہا مجھے 5 روپے قرض دے دیجیے. ان دوست کے اوپر بالکل بھروسہ تھا کہ یہ ایسے دوست ہیں کہ نہ نہیں کریں گے، تو ان سے انہوں نے کہا مجھے 5 روپے قرض دے دیجیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ہم من جانب اللہ یہ انکار ہوا، ظاہر سی بات. اس پر میں نے اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے صبر کر لیا، اور میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور ہے. آخر کار جب بھوک نے بہت ستایا تو میں نے 2 پتھر اٹھائے اور پیٹ پر باندھ دیے. فرماتے تھے کہ پتھر کا پیٹ پر باندھنا تھا کہ آنکھیں روشن ہو گئیں، دل روشن ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوا جیسے دل پر سکینہ نازل ہو رہا ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ اتباع سنت تھا کہ جب بھوکے ہو اور ایسی بھوک ستائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. انہوں نے سنت پہ عمل کیا، اس کا یہ نتیجہ ہوا. یہاں تک نہیں، آگے سنیے. یہ سب اتباع سنت کی وجہ سے تھا. اس حالت میں وہ فرماتے ہیں حاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہ مجھے بشارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان حسین و جمیل ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سامنے سے مسکراتے ہوئے چلے گئے. حضرت کے خادموں نے کسی وقت پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے. ان کی زیارت سے مجھے یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہامی مضامین القا کریں گے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء پر وحی لاتے تھے، اور حضرت میکائیل کی زیارت سے معلوم ہوا کہ مجھ پر اب فاقہ نہیں آئے گا. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بشارت کے بعد مجھ پر کبھی فاقہ نہیں آیا. نیز فرمایا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے اور میرے سلسلے میں داخل ہونے والوں کے رزق میں برکت ہوگی. یہ اثر صرف وہاں تک نہیں رہے گا، یہ ان کے سلسلے میں آ جائے گا. ایسی بڑی چیز تھی. اور نیز میرے سلسلے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی علوم عطا فرمائیں گے. یہ وہ علوم ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتابوں بے معیدوں استاد. تو اپنے اندر خود انبیاء کے علوم دیکھے گا، کوئی کتاب نہیں ہوگی، کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی استاد نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب کا خاتمہ میرے سلسلے کے لوگوں کا ایمان پر ہوگا. اور الحمدللہ اب تک تو یہی دیکھا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. خدا کرے ہمارے اور آپ سب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑ کر یہ دولت بے بہا عطا فرمائی ہے. اس لحاظ سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اپنے مقدر پر ہمیں ناز کرنا چاہیے. یہ سب کچھ مقبول بندوں سے وابستگی کی وجہ سے ہے، باقی ہم میں کچھ بھی صلاحیت نہیں. یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں اتباع سنت. اصل وجہ تو یہ ہے کہ اتباع سنت کی یہ برکات ہوتی ہے. خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، فاقہ نہیں ہوتا. علوم عطا ہوتے ہیں. اور ایک محفوظ حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے اپنے شیخ کا, فرمایا کہ ایک مجلس میں مخصوص لوگ, یعنی عام مجمع نہیں تھا, تو حضرت حکیم الامت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں ساری عمر میں تجربہ ہوا ہے کہ شیخ سے محبت ہی رہبر اور رہنما ہے. یہ اس طریق کا محفوظ طریقہ ہے, اس سے سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں. تو وجہ یہ کہ اس سلسلے میں اتباع سنت ہے. اس پر ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریق میں دو چیزیں ہیں, ایک محبت شیخ اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر ہمارے حضرت حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فرما لیا ڈاکٹر عبد الحی کہ اس کو سن کر ہمارے حضرت عالم صاحب نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے اتباع سنت اور ایک ہے محبت شیخ. یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے چاہے کیسی تم کو ظلمت محسوس ہوتی ہو, چاہے کیسی تم کو اپنا حال خراب محسوس ہوتا ہو, اگر یہ دو چیزیں ہیں تو نور ہی نور ہے, اور اگر ان دو میں سے ایک بھی کم ہے تو چاہے تم کو کیسی کشف و کرامات اور کیسی تم سمجھو کہ پتہ نہیں کیا آسمان پہ جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اگر محبت شیخ نہیں یا اتباع سنت نہیں تو سب ظلمت ہی ظلمت ہے. یہ تھا وہ ملفوظ جس کو سنایا گیا, ایک عالم نے سنایا. تو اس کو سن کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا کہ ہم اس کو اپنا شیخ ہی نہ بنائیں گے جو متبع سنت نہ ہو, ہم تو شیخ بس اسی کو بنائیں گے جو متبع سنت ہو, شیخ بنانے کے قابل وہی ہے جو متبع سنت ہو. کسوٹی ہے, پہلے جانچے تو صحیح کہ یہ متبع سنت ہے یا نہیں. اب بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے, محبت. متبع سنت تو ہونا ہی ضرور ہے, تو بس ایک ہی چیز رہ گئی کہ شیخ کی محبت باقی رہ گئی. حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے کوئی سرمایہ ایسا نہیں کہ ہم کو از سر نو مرتب کرنا پڑے اور تدبیر کرنی پڑے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تدبیریں ہمیں بتا دی, سب موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سب کر کے دکھلا دیا, حکومت کر کے دکھایا, سیاست کر کے دکھائی, تجارت کر کے دکھایا, معاملات کر کے دکھلا دیے. کون سی چیز ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہمارے پاس رہی؟ جب تم کچھ کام کرنے چلے ہو, چاہے سیاست ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے دین کا کام ہو, چاہے تبلیغ ہو, چاہے تفسیر ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے, پہلے یہ دیکھو کہ یہ جو طریقہ ہم کر رہے ہیں کیا یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ رہبری وہاں سے لو, رہبری وہاں سے لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لو. یہی فرما رہے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری نہیں اور رہنمائی نہیں؟ اگر نظر نہ کرو, غور و فکر نہ کرو تو کس کا قصور ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف سے کیسے کام چلے گا؟ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ لوگ خود اندازہ کر لیں, اہل باطل کا مقابلہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یقیناً ضروری ہے, ہم کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جو تدبیریں دائرۂ اسلام کے اندر اور دائرۂ دین کے اندر رہ کر ہم کر سکتے ہیں ضرور عمل میں لانا چاہیے. اپنے اسلام کا تحفظ ہم پر لازمی ہے, اسے خوب ذہن نشی کر لیجیے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ہوش کے ساتھ اور بس انہی تدابیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر جگہ تمہیں اتباع سنت کرنا, یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ سیاست ہے تو ہم آزاد ہو گئے, ہم ٹیلی ویژن پہ آ جائیں گے, ہم یوں کریں گے یوں کریں گے. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس ایک طریقہ بتایا ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, دیکھو مجھے دیکھو تم, کیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھتا. تمام احکام میں یہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیسے کیا وہی کرو. اگر ثبوت نہیں ملتا مت کرو. کون سی ایسی فرض و واجب چیز آ گئی ہے؟ جو فرض و واجب آ گئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بہت واضح ہیں, سنت بہت واضح ہے. جہاں معاملہ مشکوک ہو جائے چھوڑ دو. اگر تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہیں, دیکھیے ایک تربوز کھانے کو چھوڑ دیا کہ نہیں ایک بزرگ نے؟ بزرگ تھے, ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے ساری عمر تربوز نہیں کھایا, کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کس طریقے سے کھایا. فرماتے ہیں کہ سیاست بھی کرو, حکومت بھی کرو, کچھ بھی کرو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہبری لو. اور اگر اہل حق کی رہنمائی کے ساتھ آپ نے مصلحت اندیشی کر تو غلطی میں پڑ جائیں, کیونکہ مصلحت اندیشی میں سنت پہ عمل نہیں ہوتا. تعبیر پوشی کی تو دھوکہ کھائیں گے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھوڑی, سب موجود ہیں، سب کی مثالیں موجود ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی نہ تاریخ پڑھتے ہیں اور نہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ سبق لیتے ہیں. دیکھا آپ نے اس سے کتنا اندازہ ہوا کہ دیکھو رہبری تمہیں اگر ملے گی کسی بھی کام میں، تم کام کرنے چلے ہو، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طریقے سے کیا. اگر وہ کام کیا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تو رہبری ملے گی کہ کس طریقے سے کیا. بس وہی طریقہ اختیار کرو اور کوئی طریقہ اختیار مت کرو. یہ فرماتے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، 555 ہجری کے بزرگ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرات جو ہیں یہ ایسے دور کے تھے کہ اس زمانے میں علل اعلان خلاف سنت کوئی نہیں کر سکتا، یہ ایسا دور تھا اور ان سب کی خانقاہیں تھیں، سب کی خانقاہیں. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی بھی خانقاہ تھی اور ان کے بہت سے خلفاء ہوئے. فرماتے ہیں اس طریقۂ محمدیہ کی بنیادوں کو سنت کے زندہ کرنے اور بدعت کے مٹانے سے مضبوط کرنے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں دین کا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کر لیا جس کی کوئی سند نہیں، جس کوئی اصل نہیں، یا کسی چیز کو قرب کا ذریعہ سمجھا اللہ کے لیکن اس کی کوئی سند نہیں، کوئی اصل نہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ، بدعت معمولی گناہ نہیں ہے. بزرگو، درویش اسی وقت تک طریقت پر ہے جب تک سنت پر جمع، اور جس وقت وہ سنت سے ہٹے گا طریقت سے علیحدہ، یعنی طریقت سے مراد اللہ کو راضی کرنے کا راستہ. تو آپ کو بقیہ مضمون اس کا سنا دیتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب اتباع سنت کے فائدے، فائدے اور حکمتیں، تاکہ ہمارا دل چاہے اور ہم زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے اس وقت حالت یہ ہے کہ سنتوں کی تعلیم ہی نہیں، سنت کی تعلیم کرے کون؟ جو تعلیم کرنے والے وہ خود ہی مخالف سنت ہوئے ہیں. کئی بار عرض کیا کہ نہ ہماری مساجد سنت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیشان مساجد کو عالیشان نہ بناؤ، ہم نے بنانا شروع کر دیا. اسی طرح سے ہر چیز میں ہم نے وہ تمام چیزیں اختیار کر لی ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہیں، نہ ہماری دعا سنت کے مطابق، نہ ہماری مساجد سنت کے مطابق، نہ ہمارے مقبرے یعنی قبرستان سنت کے مطابق، کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں. تو اب بتائے کون کرا، جتنا بھی ہمیں سبق مل جائے، کم سے کم ہم اور ہمارے احباب جتنا ہو سکے. فرماتے ہیں کہ قلب کو اعضا سے خاص تعلق ہے اور اعضائے بدن کے تمام افعال کا اثر دل کے اندر تک پہنچتا ہے، لہذا جب تک اعضا کی حرکات و سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور کبھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، اس کو آئینہ فرمایا گیا ہے دل کو، اور آئینہ آفتاب کی روشنی سے اسی وقت روشن ہو سکتا ہے جب اس میں تین چیزیں ہوں. ایک یہ کہ اس میں کجی بالکل نہ ہو، کجی ہوگی تو عکس ہی خراب ہو جائے گا، نور ادھر نہیں آئے گا کہیں اور چلا جائے گا، اور اس کا جسم جو ہے آئینے کا صاف شفاف ہو اور اس کو رگڑ رگڑ کے چمکایا گیا ہو. یہ تین خصوصیات ہیں جو اگر ہوتی ہیں تو اس میں انعکاس نور ہوتا ہے اور صحیح انعکاس نور ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب قلب کے اندر یہ تینوں اوصاف موجود ہوں گے کہ خواہش نفسانی کو چھوڑا جائے اور مجاہدہ کیا جائے، تو مجاہدے سے دل چمک جائے گا، سیکل ہو جائے گی، رگڑ ہو جائے گی، اس کا میل کچیل نکل جائے گا، اور ذکر الہی سے اس میں صفائی پیدا ہو جائے گی، اور اعضا کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کجی نہ آئے گی. یہ اعتدال کہاں سے آتا ہے؟ یہ اعتدال فرماتے ہیں کہ یہ سنت، سنت پہ کوئی چیز رہے گی تو وہ اعتدال کا درجہ ہے، اور سنت سے ہٹی تو اعتدال سے نکل. تو جب ان میں، جب کسی دل میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اس میں بے شک تجلیات باری تعالیٰ کا انعکاس ہوگا. شرط ہے، پتا چلا کہ اتباع سنت اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑی چیز جو تجلیات باری تعالیٰ کو لاتی ہے دل تک وہ ہے اعتدال، وہ باقی نہیں رہا، کیونکہ اعتدال بس سنت، وہ اعتدال سے باہر نکل گئے. فرماتے ہیں اعتدال کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھا جائے. مثلاً قبلے کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس لیے تمام نیک کاموں میں حکم یہ ہے کہ ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن ہو یا وضو ہو یا دعا، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، یہی اعتدال. اور جو افعال خراب قسم کے ہیں مثلا قضاء حاجت وغیرہ ہیں، اس وقت قبلے کی طرف سے منہ ہٹا لیا جائے. ایسا کرنا چونکہ سمت قبلہ کی عزت کا قائم رکھنا ہے اور یہی سنت ہے، اس لیے یہی اعتدال. یا مثلا حق تعالیٰ نے داہنی جانب کو بائیں جانب پر شرف بخشا، اس لیے تم کو بھی اس کے شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو، مثلا کلام مجید اٹھانا یا روٹی کھانا، تو دانے ہاتھ سے، اور میلے کام مثلا استنجا کرنا اور ناک سے نکنا وغیرہ بائیں ہاتھ سے. کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف سے، اور جوتا پہنو تو اول داہنے پاؤں میں پہنو، اور مسجد میں جاؤ تو اول داہنا پاؤں رکھو، اور جب باہر نکلو تو اول بائیں پیر نکالو. الغرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھنا یہ اعتدال کہلاتا ہے، عدل و انصاف کہلاتا ہے. اس ظاہری اعتدال سے قلب بھی معتدل اور ایسا ہو جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے انعکاس ہوگا. یہی وجہ ہے، یہی ایک حکمت ہے سنت کی. سنت اعتدال بتاتی ہے ہر چیز کا، اور اعتدال سے قلب میں اعتدال آتا ہے. تو قلب میں اعتدال آیا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اس میں انعکاس ہوتا ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے سنت میں کہ اعمال کی خاصیت کا علم ہمیں نہیں ہے. بہت سے اعمال کی خاصیت جیسے وہی سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، بعض اعمال کی خاصیت کا تو علم ہے، وہ تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور بعض اعمال کی خاصیت کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، وہ وہی سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں، اور وہی سنت. تو فرماتے ہیں کہ لہذا جب تم دیکھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پر قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دی، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاصیت معلوم کرنے کے بعد ترجیح دی، ورنہ کیوں ترجیح دی؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کی خاصیت معلوم فرما کر ہی ایسا کیا، اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. تو یہ نفع آپ کو سنت پہ عمل کرنے سے ملے گا، ویسے نہ ملتا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ دو مباح، دو چیزیں مباح ہیں تو کس کو اختیار کیا جائے. فرماتے ہیں مسلمانوں یقین جانو، طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا، اگرچہ اس کی مصلحت تمہاری عقل اور علم میں نہ آ سکے. اور تیسرا راز اور تیسری حکمت اتباع سنت میں یہ ہے کہ آدمی اس سے پابند ہو جاتا ہے، آزاد نہیں رہتا. ایک اور سنت میں خاصیت ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو داہنا پیر ڈالیں گے، سنت ہے، تو آپ پابند ہو گئے. اب آپ آزاد نہیں رہے کہ جو چاہیں کرتے پھریں. اب بعض کے لوگ آزاد ہوتے ہیں، ان کو پرواہی نہیں، وہ بایاں پیر ڈال کے آ جاتے ہیں. تو ایک چیز اور نصیب ہوتی ہے اتباع سنت سے کہ نفس محکوم اور مطیع بن جاتا ہے، جو مقاصد میں سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر نفس بغاوت کرے گا، گناہ کرے گا، اور تم پھر فرشتہ خصلت بن جاؤ، کیونکہ نفس کا محکوم اور مطیع بنا رہنا ہی فرشتہ خصلت ہونا ہے. اور یوں سمجھ لو کہ بندگی بیچارگی کا نام ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو حرکت بھی کرے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرے، تاکہ اس پر آثار بندگی ہر وقت ظاہر ہوتے رہے. وہ ہر وقت پابند ہے، ہر وقت اس میں دھیان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کیا تھی. وہ آزاد نہیں رہا، وہ محکوم ہو گیا، وہ عبد بن گیا. عبدیت اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو اللہ کا حکم ہر وقت یہی ہے کہ دیکھو اپنے تمہارے نبی کی سنت کیا ہے، تمہارے نبی کی سنت کیا ہے. لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم، اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا تو تم نے کفر کیا. کس کا قول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے کراہت کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میرا نہیں. فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہم نے ابھی بیان کیا وہ امور عادیہ میں، یعنی عادتوں میں اتباع سنت کی ترغیب کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور جن اعمال کو عبادات سے تعلق ہے، مصلحتیں 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 دماغ میں چھا گئیں، اور جو چیزیں عبادات سے متعلق تھیں مثلا مساجد اور مثلا مقبرے، ان سب میں اتباع سنت کو چھوڑ دیا. آج ایک صاحب تشریف لائے تھے، بڑے عالم تھے، میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارے مقبرے میں سنت کی بتا دیں. میں نے کہا کہ مانا کہ جائز ہے کتبہ لگانا، آپ گنجائش نکالتے ہوں گے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. حقیقت میں تو حدیث ہے کہ قبر پہ کتبہ نہ لگاؤ، لیکن آپ گنجائشیں نکالتے ہیں، نکالا کریں، لیکن یہ سنت نہیں. ڈیڑھ ہزار سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کتنے ہی دور آئے اور گزر گئے، مکہ اور مدینہ میں کہیں قبروں پہ قطبے نہیں لگائے گئے. تو فرمایا کہ یہ جو حصہ ہے عبادات کا جن کا اجر و ثواب قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے, ان میں بلا عذر اتباع چھوڑ دینا تو سوائے کفر خفی یعنی چھپا ہوا کفر یا حماقت جلی کے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اور بالکل یہی بات عجیب بات ہے, میں نے احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پڑھا اتباع سنت کے بارے میں, بالکل یہی چیز لکھ چکی ہوں کہ عبادات میں ترک سنت یا تو کفر خفی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ نبی نہیں مانتا جو اپنا طریقہ نکالتا ہے, یا حماقت جلی ہے, کھلی ہوئی حماقت ہے, احمق ہے یہ شخص کہ عبادت میں کیا مشکل ہے. مثلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجہ فضیلت ہے. اس کے ماننے کے بعد اگر کوئی مسلمان بلا کسی معقول عذر کے جماعت کی نماز ترک کرے تو یا تو اس کا سبب اس کی حماقت ہے, حماقت یہ ہے کوئی شخص دو پیسے چھوڑ کر ایک پیسہ لے تو اس کو احمق ہی کہا جائے گا, اور جو 27 فضیلتیں چھوڑ کر ایک پر اکتفا کرے تو وہ بیوقوف نہ ہوا کیا. اور نعوذ باللہ اگر یہ خیال ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض انتظامی مصلحت کی بنا پر تاکہ اس کی رغبت سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں کیونکہ 27 کی عدد اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی مناسبت ہمیں نہیں معلوم ہوتی, بس اگر خدا نخواستہ ایسا خیال ہے تو یہ کفر ہے, اور کفر بھی ایسا خفی کہ اس کی اطلاع اپنے آپ کو بھی نہیں. لوگوں کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی طبیب یا نجومی کوئی بات بتائے تو اس کی وجہ خاص سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو فوراً تسلیم کر لیں گے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مناسبت ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری عقل میں بھی آ جائے, ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. مسلمانوں کی یہی شان کہ جس امر میں بھی کوئی حدیث وارد ہوئی ہو اس میں بے چون و چرا اقتداء کر لیا کریں. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شنبہ اور پنجشنبے کے دن پچنے لگوانے سے برس کا اندیشہ ہے. حدیث شریف ہے. ایک محدث تھے, انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا, وہ جانتے تھے کہ حدیث شریف ضعیف, محدث کو پتا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث شریف ضعیف ہے یا صحیح ہے. یہ درجات ہیں حدیث شریف کے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ حدیث شریف موضوع ہے. موضوع حدیث شریف کتابوں میں نہیں ہے. کیوں بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں, موضوع احادیث کو کتابوں سے نکال دیا گیا ہے. ضعیف کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ وہ موضوع گڑھی ہوئی ہیں, ضعیف کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کے راویوں کی جو خصوصیات ہونی چاہیے تھیں ان کے درجات کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے, بس اتنا مطلب ہوتا ہے. اب ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث شریف ضعیف ہے اور پھر عمل نہ کرو. میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک لڑکا آیا, نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تم جو یہ نیچے ہاتھ باندھتے ہو نا, ہم لوگ تو یوں حنفی طریقے سے باندھتے ہیں, یہ جو تم نیچے ہاتھ باندھتے ہو یہ جو حدیث ہے اس کی ضعیف ہے, اور یہ جو یوں ہاتھ باندھو اوپر کر کے تو اس کی حدیث صحیح ہے. تو میں نے اس کو سنا ہوا ایک جواب نقل کر دیا. میں نے کہا بھائی میں خود ہی ضعیف ہوں اس لیے میں ضعیف حدیث پہ عمل کرتا ہوں, تم قوی ہو جاؤ تم قوی حدیث پہ عمل کرو. خیر لیکن جس نے اس بچے کو بھیجا تھا وہ مسجد کے کوئی امام یا کوئی وہ تھے نائب امام, ان سے رہا نہیں گیا. دوسرے دن وہ خود آدھم کے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں اس کی حدیث ضعیف ہے. اب یہ بڑے تھے تو میں نے کہا کہ ان کو یہ جواب تو نہیں چلے گا کہ میں ضعیف ہوں. تو میں نے ان کو عرض کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کوئی بات بلا دلیل مان لیتے؟ کہ نہیں ہم بلا دلیل کوئی بات نہیں مانتے. بہت زور سے کہا بلا دلیل. دلیل کا کیا مطلب ہے کہ یا تو قرآن کی آیت لاؤ یا حدیث شریف لاؤ, یہی دلیل ان کے نزدیک, بس یہی دو دلیل ہیں. ہمارے نزدیک اجماع صحابہ بھی دلیل ہے اور ہمارے نزدیک فقہا کا قیاس بھی دلیل ہے, لیکن ان کے نزدیک صرف یہ دو دلیلیں ہوتی ہیں, قرآن اور حدیث. تو میں نے کہا کہ آپ مان لیں گے کوئی بات بغیر دلیل کے؟ یعنی نہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا اچھا آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے اس کی دلیل لا دیجیے, میں آپ کو 10 برس دیتا ہوں. چونکہ جو جن لوگوں نے حدیث شریف کو ضعیف کہا ہے وہ تو بہت بات کے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہاں سے لائیں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فرما گئے یہ حدیث ضعیف ہے, وہ فرماتے گئے اور کیسے چلے گئے؟ میں نے 10 سال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے تو اس ضعیف ہونے کی آپ دلیل لا دیجیے.
کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بعد میں تفصیل آپ کو بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ فلاں امام حدیث کا قول ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان محدثین سے پہلے کے ہیں، بخاری شریف کیوں بھائی بعد میں آئی، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ قبل کا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو بات پھر برابر ہو گئی، وہ کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لاتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے؟ صحیح، سب ایسی باتیں، کسی حدیث شریف کو ہم لوگوں کا منہ نہیں ہے کہ ہم ضعیف کہہ کر رد کر دیں. سنیے قصہ، تو انہوں نے کہا محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر قصدن شنبے کے دن پچنے لگوائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو برس کی بیماری ہو گئی، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، ہو گئی. چند روز بعد اب جب اس نیت سے کیا ہوگا تو اور زیادہ اس کا اثر ہوا اور وہ ہو گئی. چند روز کے بعد ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، کیونکہ محدث تھے، سنت کے پابند تھے، ایک غلطی ہو گئی تھی لیکن تھے بڑے اللہ والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مرض کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ جیسا کیا ویسا بھگتو، شنبے کے دن تم نے پچنے لگوائے کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حدیث کا راوی ضعیف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حدیث تو میری نقل کرتا تھا، ایک حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تمہارا کیسے منہ ہوا کہ تم اس کو کہہ دو کہ میں عمل نہیں کرتا اس پر؟ فرمایا کہ حدیث تو میری نقل کرتا تھا. تو انہوں نے خواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، نادم ہو گئے، میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں توبہ کی. یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور صبح کو آنکھ کھلی تو مرض کا نشان بھی نہ رہا. دیکھا ہم کہاں لے کے بیٹھ گئے، ہم اور ہمارے مقتدائے دین بالکل سنت کی اہمیت کو ختم کر گئے اور ضعیف اور صحیح کی باتیں کرنے چلے. ارے ہمیں کیا علم. اسی طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد سو جانے سے عقل کے جاتے رہنے کا خوف، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک اس کو درست نہ کرا لے اس وقت تک صرف ایک جوتا پہن کر ہرگز نہ چلے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ زچے کی اول خوراک تر کھجور ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو خوش چھوارا ہی صحیح، کیونکہ اس سے بہتر غذا کوئی اور ہوتی تو حق تعالیٰ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بی بی مریم علیہ السلام کو وہی غذا کھلاتا. جب اس سے بہتر غذا نہیں ہے اسی کو استعمال کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے پاس مٹھائی لائے تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو، اور خوشبو لگائے تو اس میں سے خوشبو لگا لیا کرو. اسی طرح جو کچھ بھی طبیب روحانی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس میں مناسبتیں نہ ڈھونڈو، بے چونو چرا مان لو، کیونکہ ان میں بے شمار اسرار و رموز ہیں جن کی خاصیتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جتنے اہل اللہ ہوئے ہیں سب متبس ہوئے، کوئی ایسا نہیں ہوا ہے جو متبس ہوئے. اگر کبھی کسی بزرگ سے، 1500 سال کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کسی بزرگ سے کبھی کسی سنت کے اتباع میں کمی ہوئی تو اس پر وہ نادم رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، کبھی دعویٰ نہیں کیا. اور آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہر چیز کو خلاف سنت بنا کے بتاتے چلے، نہ ہماری دعائیں سنت کے مطابق، نہ ہماری مساجد سنت کے مطابق، نہ مقبرے سنت کے مطابق، کوئی چیز سنت کے مطابق رہی نہیں. اب یہ وقت بھی عجیب ہے، یہ وقت ایسا ہے اس میں اختلافات بہت ہیں. اس کو دیکھیے، اپنی ڈیڑھ ہند کی مسجد میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف ہے جو بار بار پڑھ کے میں عرض بھی کر چکا ہوں پہلے لیکن سننے کے قابل ہے، اور بار بار سننے کے قابل ہے، کہ حضرت ارباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا، اور وہ ایسا عجیب خطبہ تھا کہ لوگوں کے دل ہل گئے. اس پر لوگ، کسی نے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی آخری جانے والے کا خطبہ ہے جو آخر وقت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کچھ وصیت فرما دی. وہ سمجھے کہ اب یہ ایسا خطبہ دیا ہے کہ اب تو ان کے جانے کا وقت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو وصیت کی، اس میں اس کا بڑا حصہ یہ ہے کہ دیکھو میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے. آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف کثیر، دیوبندیوں میں ہی پھر دیوبندی بھی ایک نہیں رہے، یہ حالت ہے. کوئی کچھ کوئی کچھ، اور ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں.
تو تم میرے بعد اختلاف کثیر دیکھو گے، اس وقت تم میری سنتوں کو اختیار، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو اختیار کرنا اور اس کو دانتوں سے پکڑ لینا. میں یہ کہتا ہوں اگر تم نے کسی کو مقتدا بنایا ہے دین کا تو اس سے مطالبہ کرو. ہمیں مطالبہ کرنے کا حق ہے اپنے مقتدا دین سے. آپ ہمیں سنت سکھائیں، آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نے جن چیزوں کو سنت قرار دیا ہے اس کے حساب سے مسجد چلاؤ، اس کے حساب سے قبرستان چلاؤ، اس کے حساب سے تمام چیزیں چلاؤ. ہمیں حق ہے مقتدا دین سے یہ مطالبہ کرنے کا. ہم نے تم کو مقتدا دین اس سے نہیں بلایا کہ تم سیاست پہ گفتگو کرو یا اس پہ کرو. تم ہمیں سنتیں بتاؤ، ہمیں سنتیں سکھاؤ. ہمیں حق ہے اگر وہ خلاف سنت کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ تم خلاف سنت کیوں کرتے ہو؟ تم تو مقتدا دین ہو، تم کو تو خود مثالی ہونا چاہیے تھا. اب سن لیجئے، مقتدا دین کو مثالی ہونا چاہیے کہ وہ متبع سنت ہو. کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوا جو متبع سنت نہ ہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم اتنا پسند کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ متبع سنت تھے کہ عملاً بھی اور قولاً بھی ہر طرح سے ہر ہر چیز ان کی سنت کے مطابق. یہ تو حال تھا ان کا. ہم نام ان کا لیتے ہیں اور خلاف سنت امور کرتے ہوتے ہیں. ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے مقتدا دین سے یہ مطالبہ کریں کہ تم ہمیں سنت سکھاؤ. ہم تمہارے پاس سنت سیکھنے آئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے مقتدا دین کو توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ سنتوں کے اوپر ہماری بنیاد ہو تمام اسلامی اور دینی چیزوں کی. آمین اللہم آمین.